14 علمی جواب دیے تو دوسرے شاگردوں نے استاد کی صلاحیت کو دیکھ کر عرض کی کہ دوران درس آپ نے یہ جوابات کیوں نہیں دیے تھے؟ مرحوم فرماتے ہیں، یہ جوابات میرے ذہن میں تھے لیکن بیان کرنے سے میں اس لیے ڈر رہا تھا کہ طلبا حیرت زدہ نہ رہ جائیں اور میں غرور ہو جو میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ آزادانہ سوالات کرتا رہے تاکہ اس میں بات اپنی بات کہنے کی صلاحیت بھی زندہ رہے۔ روح کی اس بلندی پر خلوص نیت پہنچاتا ہے۔ بعض افراد سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے جذبات کو ظاہر نہیں کرتے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ ایک کوڑا دان راستے کی درستگی میں دیتے ہیں تو اپنا نام لکھ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ فلاں شخص نے دیا ہے۔ اولیاء خدا صرف خدا کے لیے عمل و عبادت کرتے ہیں اور اس کی طرف لو لگائے رہتے ہیں۔ ان کے ہر عمل میں خدائی رنگ چھلکتا ہے جو زوال پذیر نہیں ہے۔ خدائی رنگ سے بہتر کون رنگ ہو سکتا ہے تو جو مٹ نہیں سکتا، جس پر گرمی وہ سردی، فخر و ثروت، شہرت و گمنامی اثر انداز نہیں ہوتی۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، اخلص للہ عملہ کا وہ علم کا وہ یبغض کا افضل کا وہ ترا کا وہ کلام کا وہ سمتک۔ اپنے علم و عمل اور بغض کو اور لین دین اور گویائی اور خاموشی کو صرف خدا کے لیے انجام دو۔ اس صورت میں تمہارے آثار اور اعمال باقی رہ سکتے ہیں، اور جس چیز میں خدا کا رنگ ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ کلو شعین ہارکم لوجہ اللہ الا وجہ اللہ، اور جس چیز میں خدا خود نمائی، شہرت طلبی، ریاکاری ہوگی، اس کا کوئی عوض انسان کو نہیں ملے گا۔ تمام عبادتوں کو بقصد قربت انجام دینا چاہیے۔ اگر عبادت کا کوئی حصہ بھی غیر خدا کے لیے انجام پائے گا تو عبادت باطل ہو جائے گی۔ مثلا نماز میں ایک واجب بھی غیر خدا کے لیے انجام پائے گا تو نماز باطل ہے۔ اگر کوئی مستحب کام بھی ریاکاری کے بنا پر انجام پذیر ہوتا ہے، یا عبادت کا وقت اول وقت نماز پڑھنا اور جگہ مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنا غیر خدا کے لیے ہو تو نماز باطل ہے۔ یہاں تک کہ سردیوں میں ایسی جگہ کھڑا ہونا کہ جہاں گرمی ملتی ہو، اس نظریے سے یہ بھی نماز کے باطل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ خداوند عالم اس عمل کو قبول فرماتا ہے کہ جو زمان و مکان اور کیفیت کے لحاظ سے خالص ہو اور اس میں کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دیا جائے۔ لا یشرک بعباد ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ قرار دو۔ حدیث ہے کہ اگر کوئی سپاہی تعصب یا مال غنیمت یا قدرت و شجاعت کے اظہار کے لیے جنگ کرتا ہے تو اس کا یہ عمل باطل و بے قیمت ہے۔ خلوص اختیار کرنا اور ریا سے دور رہنا اس قدر مشکل ہے کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے کاموں میں شرک اس چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک طور پر داخل ہوتا ہے کہ جو تاریک رات میں کالے پتھر پر چلتی ہے۔ اخلاص کے سلسلے میں حضرت علیہ السلام کے لیے کہ بہت سے اقوال ہیں، لیکن یہاں چند کے نقل کرنے پر اکتفا کی جاتی ہے۔ الاخلاص غایت، نیت خالص، مطلوب اور مقصد کی انتہا ہے۔ الاخلاص فوز، اخلاص رستگاری ہے۔ الایمان و اخلاص العمل، ایمان کاموں میں خلوص کا نام ہے۔ الاخلاص علی الایمان، اخلاص ایمان و ایمان کا بلند ترین مرتبہ ہے۔ العمل و کلو ہیبا الا ما اخلص فی، تمام کوششیں بیکار ہیں سوائے ان کے جن میں خلوص کار فرما ہو۔ ثمرۃ العلم اخلاص العمل، عظمت خدا کے علم کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اس کے غیر کے لیے کوئی کام انجام نہ دے۔ بر اخلاص طرف اعمال، اعمال کی رفت اخلاص سے وابستہ ہے۔ لو خلصت نیات لزکت الاعمال، اگر نیتوں میں خلوص آ جائے تو اعمال رشد و کمال تک پہنچ جائیں گے۔ من اخلص بلغ الاعمال، جو صرف فی سبیل اللہ کام کرتا ہے وہ اپنی امیدوں کو پا لیتا ہے۔ دوسری بہت سی حدیثیں ہیں کہ جن میں اخلاص کے بلند مرتبہ اور اعمال میں خلوص کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ اخروی پاداش اور معنوی فوائد کے علاوہ کہ جو اخلاص کا نتیجہ ہے، بہت سے دینی اور فوائد اور آثار بھی ہیں، بعض کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، معاشرے کا انتظام، اگر معاشرے کے ذمہ داروں میں حسن نیت اور خلوص ہو تو عدالت کا بخوبی نفاذ ہو جائے اور تمام کام بآسانی انجام پا جائیں۔ حضرت علیہ السلام مالک اشتر سے فرماتے ہیں کہ حسن نیت کے ذریعے اجتماعی عدالت قائم کرنے میں لوگوں سے مدد حاصل کرو۔ جذبہ خلوص عدالت ایجاد کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ اقتصادی حالات کی بہتری، خیر خواہ اور زندہ دل و مخلص افراد امور اقتصادی اور کسب و کار میں بھی کامیاب ہیں۔ وہ اپنے خلوص کی بنا پر اجتماعی حیثیت سے معتبر اور خریداروں کو کھینچتے اور لین دین میں اعتماد حاصل کرنے میں ماہر ہیں۔ شاید حضرت علیہ السلام کا یہ کلام اسی مسئلے سے مربوط ہو، جیسا کہ فرماتے ہیں رزق المرء علی قدر نیته، نیت کے مطابق ہر ایک کا رزق مقرر ہے۔ اجتماعی روابط کی بہتری نیک نیت اور خوش باطن افراد کے دلوں میں گنجائش ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سے کوئی اختلافات رکھتے ہیں تو وہ بھی اس نیت کی بنا پر، اسی لیے ان کی زندگی تلخ نہیں ہوتی، لوگ انہیں دوست رکھتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی نیت اچھی ہوگی اس کے وقت زیادہ اور پاکیزہ ترین زندگی ہوگی، اس سے دوستی کرنا لازم ہے۔ یہ اچھی اور صالح نیت کے آثار تھے، اس کے برعکس اگر نیت خراب اور بد ہے تو اس کے آثار بھی خود اسی انسان پر مترتب ہوتے ہیں۔ ان آثار میں عذاب آخرت کے علاوہ معاشرے کی لعنت و ملامت بھی شامل ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا فسدت النیت وقعت الولیۃ، جب نیت فاسد ہو جاتی ہے تو بلاؤں کا نزول ہوتا ہے۔ نیک نیت اور اچھے مہرک کا مالک کمزور و ناتوا جسموں کے ذریعے بھی اہم کام انجام دیتا ہے۔ اگر مہری کو مقصد مضبوط اور خدا کے لیے ہے تو نہ اس میں تکان کوئی چیز ہے اور نہ مایوسی نہ امیدی، اس لیے تو کسی بھی ولی خدا میں اعصاب کی کمزوری اور خود باختگی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ بڑھاپے میں بھی ان میں آثار نہیں پائے جاتے، کیونکہ ان کے دل و جان خدا کے لیے نیت خالص سے سرچار ہیں، وہ اسی سے مدد لیتے ہیں اور تمام مشکلات، بحرانی حالات، دشمنوں، بڑی طاقتوں کے مقابلے میں ڈر جاتے ہیں۔ اس کا منہ بولتا نمونہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ انہوں نے قلب مطمئن اور یاد خدا کے ساتھ بڑی طاقتوں سے کے گھٹنے ٹکوا دیے تھے۔ روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام عزیزوں کی شہادت اور دوسرے تمام مسائل کے باوجود اپنے خانوادے کی اسیری کو دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے جیسے آپ پر عالم تنہائی طاری ہو رہا تھا، عزیز و انصار شہید ہو رہے تھے، آپ کا چہرہ عشق خدا میں روشن ہوتا جا رہا تھا اور خدا پر آپ کا توکل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جو ان مصیبتوں کو مجھ پر آسان کرتا ہے وہ خدا ہے کہ جس کے سامنے سب کو دیکھ رہا ہوں اور وہ بھی شاہد ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کے متعلق نیت صحیح اور استوار ہو تو بدن کو کمزوری کا احساس نہیں ہوتا، شاید یہ انسان کی رفتار عمل میں اس کی نیت کے روحانی اور نفسیاتی آثار کی طرف اشارہ ہے۔ نیک نیتی اور اچھے کاموں کا ارادہ کرنا چونکہ انسان میں تغیر پیدا کرتا ہے، اپنی ذمہ داری، دل سوزی اور مستقبل ساز علامت ہے، لہذا یہ ارادہ عمل کے مثل ہے اور خدا اند عالم اس کی جزا بھی دیتا ہے۔ رسول خدا ابوذر سے فرماتے ہیں کہ نیک کاموں کا ارادہ کیا کرو، خدا ان کو انجام نہ دینے اگر خواہ ان کو انجام نہ دے سکو تاکہ غافلوں میں تمہارا شمار نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نیک کام کی انجام دہی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے انجام نہیں دے پاتا، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ پیغمبر شہادت کی آرزو کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جو سچے دل سے خداوند عالم سے شہادت طلب کرتا ہے، اگر وہ بستر ہی پر مرے گا تو بھی خدا قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی صف میں جگہ مرحمت فرمائے گا۔ انسان کا علم اور اس کی قدرت و امکانات محدود ہیں، وہ اپنی تمام تمناؤں کو علمی عملی جامع نہیں پہنا سکتا، لیکن نیت اس کا جبران کرتی ہے۔ ختم نہ ہونے والی آرزوؤں کے پیکر انسان اور محدود وسائل کے درمیان اتصال پیدا کرتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کی آرزو ہے کہ میں سارے گمراہ انسانوں کو ہدایت کروں گا، وہ اس سلسلے میں کافی جدوجہد بھی کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا، تو یہاں اس کی نیت کے لحاظ سے پورے کام کا ثواب ملے گا۔ دوسری طرف بری نیت میں بھی زبان و مکان کی شرائط ہیں اور برے کام کے برے نتائج کی بازگشت صاحب نیت کی طرف ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص فساد و گناہ اور لوگوں پر ظلم کرنے میں ظالم کا ہم خیال ہوگا اور اس کے افعال سے راضی ہوگا تو گناہوں میں بھی اس کا شریک قرار پائے گا۔ قرآن مجید حضرت صالح کی اونٹنی کے پے کرنے کے جو خدا کا ایک معجزہ تھا، نسبت آپ کے تمام مخالفوں کی طرف دیتا ہے، جبکہ وہ سب اس ظلم میں شریک نہ تھے لیکن دلی طور پر اس سے راضی تھے۔ بس خیر و شر کی رضا بھی انسان کو زمان و مکان کی قیدوں سے باہر کھینچ لاتی ہے اور ثواب و عقاب بھی اس کا شریک بناتی ہے۔ یہ مطلب متعدد روایات میں بیان ہوا ہے۔ عمل و نیت میں اخلاص سے نزدیک ہونے کے لیے چند طریقے ہیں۔ پہلے، جو لوگ اپنا مال کم داموں پر فروخت کرتے ہیں یا جنس کو نہیں پہچانتے کہ سونا ہے یا لوہا، ریشم ہے یا روئی، یا خریدار کو نہیں پہچانتے یا بازار کی قیمت سے آگاہ نہیں ہوتے یا موجودہ نرخ سے بے خبر رہتے ہیں، قرآن اس انسان کی کہ جو اپنے اعمال کو بے ہودگی سے تباہ نہ کرے تینوں راستوں میں رہنمائی کرتا ہے. جنس، قرآن، انسان کو خلیفہ خدا، کائنات کا نچوڑ، لب و لباب دنیا کی تخلیق کا مقصد سمجھتا ہے. خریدار خود خدا ہے کہ جو انسان کے نیک اور شائستہ اعمال کو خریدتا ہے، دوسرے خریداروں سے کئی جہتوں سے ممتاز ہے. پہلا، مہنگا خریدتا ہے جنت کے عوض. مختصر اعمال کو بھی قبول کر لیتا ہے. جو ذرہ برابر عمل کرے گا، عمل خیر کرے گا، وہ اسے دیکھ لے گا. نیت خیر کی بھی جزا دیتا ہے. برے کاموں کی پردہ پوشی کرتا ہے، خوبیوں کو اجاگر کرتا ہے. قیمت، انسان کی قیمت جنت اور خدا کی خوشنودی ہے. جو کوئی اپنے کو اس سے کم میں فروخت کرے، وہ خسارے میں ہے. قرآن کی تعبیر کے لحاظ سے گناہگاروں نے خود خسارہ مول لیا ہے. خسروا انفسہم. اور جو لوگ گمراہی کے راستوں پر گامزن ہیں، قرآن نے بارہا ان کو تجارت میں خسارہ اٹھانے والوں سے تعبیر کیا ہے. ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنی بری تجارت ہے کہ تم دنیا کو اپنی قیمت سمجھتے ہو. اگر انسان اپنی قیمت سے آگاہ ہو جائے تو غیر خدا کے لیے کوئی عمل انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. مخلوقات کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنا ہمیں خدا کی عظمت اور قدرت کی شناخت کراتا ہے. نتیجے میں ہم خدا کے لیے کام کرنے لگتے ہیں اور اخلاص سے قریب ہو جاتے ہیں. خدا کی صفات پر توجہ کرنا، خدا متعال کے اوصاف کو جاننا اور انہیں ورد زبان رکھنا اور ذہن میں محفوظ رکھنا، خدا پر توجہ کرنا، اس کے غیر سے قطع تعلق کا سبب ہوتا ہے اور انسان کو رفتہ رفتہ اللہ والا بناتا ہے. مثلا دعائے جوشن کبیر میں اوصاف و اسماء خدا کے بارے میں غور کرنا مفید ہے. نعمتوں کے بارے میں غور کرنا، خداوند عالم کی نعمتوں کی شناخت اور ان کے بارے میں سوچنا انسان کو خدا کا شیفتہ بناتا ہے، دل کو خانہ عشق خدا بناتا ہے. اسی لیے تو اسلامی دعا اور ائمہ معصومین کی مناجات میں نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. من جملہ دعائے ابو حمزہ شمالی میں امام سجاد علیہ السلام ایک ایک نعمت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. خدایا، میں چھوٹا تھا، تو نے مجھے بزرگ کیا. میں ذلیل تھا، تو نے مجھے عزت بخشی. میں جاہل تھا، تو نے مجھے علم و آگاہی سے نوازا. میں بھوکا تھا، تو نے مجھے شکم سیر کیا. میں برہنہ تھا، تو نے مجھے لباس عطا کیا. میں گمراہ تھا، تو نے میری ہدایت کی. میں فقیر تھا، تو نے مجھے بے نیاز کیا. میں بیمار تھا، تو نے مجھے شفا عطا کی. میں نے گناہ کیے، تو نے ان کو چھپایا. اور بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. امام موسیٰ علیہ السلام بھی دعائے عرفہ میں خدا کی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے عشق الہی قلب انسان میں زندہ ہو جائے اور انسان صرف خدا کا عشق اختیار کرے، فقط اس کی رضا کے لیے کام کرے اور اخلاص سے قریب ہو جائے. قطعی فائدے پر توجہ انسان کو دینا چاہیے. جو لوگ غیر خدا اور دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور ممکن ہے کامیاب نہ ہو، لیکن جو لوگ خدا اور آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے کاموں کا نتیجہ قطعی اور حتمی ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو شخص آخرت کا شیدا اور اس کے لیے کوشاں ہے اور صاحب ایمان بھی ہے، تو اس کی کوشش یقیناً مقبول ہے، وہ اپنی آرزو کو پا لے گا. پس خدا کے لیے عبادت اور کوشش یقینی نتیجہ بخش ہے. دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں غور کرنا، جن لوگوں کا مقصد خدا کے علاوہ دنیا ہے، جن کی نظروں میں دنیا کی قدر و قیمت ضرورت سے زیادہ ہے، جبکہ بالبصیرت افراد کی نظروں میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اور خدا کے مقابلے میں لوگوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کے لیے وہ کوشش کریں. قرآن مجید میں دنیا کی بے ثباتی اور بے قیمتی اور اس کی نیرنگی اور غرور و آفرینی کو مختلف تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے، اور دنیا کو متاع الغرور اور اس جیسے دیگر الفاظ سے یاد کیا گیا ہے، ایسے ناموں سے یاد کیا گیا. یہ تعبیریں اس ذات نے استعمال کی ہیں کہ جو دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، دنیا کی حقیقت کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے. جو شخص اخلاص کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دنیا کا مقتون اور فریفتہ نہ ہو. مخلوقات کی ناتوانی پر توجہ انسان کو دینا چاہیے. خدا قادر مطلق ہے اور سارے کام اسی کے ہاتھوں میں ہیں. اس بنا پر کوئی اس لائق نہیں کہ اسے مورید توجہ قرار دیا جائے اور عبادت خدا کے علاوہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انجام دی جائے. قرآن کی تعبیر کے لحاظ سے باطل وہ جھوٹے خدا ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. نیز بشر کی ناتوانی کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر دن سارا پانی خشک ہو جائے اور تمام زمین کو کھود کر اس تک پہنچ جاؤ، تو وہ کون ہے جو خوشگوار پانی بہاتا ہے؟ اور اگر خدا رات کو دائمی بنا دے تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے روشنی لا سکے، یا دن کو دائمی دن بنا دے تو پھر تمہارے لیے رات کو کون لائے گا جس میں تم آرام کر سکو گے؟ یہاں تک کہ جن کو خدا کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کچھ کام نہیں آ سکتے، اور جن لوگوں نے غیر خدا کی عبادت کی ہوگی وہ قیامت میں حسرت و یاس میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے جو ناتما اور بے اثر تھے. متعدد بے شمار خداؤں کو راضی کرنے سے خدا یکتا کہ جو سریع الرضا ہے کو راضی کرنا کہیں آسان ہے، اور جو شخص خدا یکتا کے علاوہ غیر کی طرف لو لگاتا ہے وہ زیادہ گرفتاریوں اور دشواریوں میں مبتلا ہوتا ہے. دوسروں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. جو لوگ تراشے ہوئے خداؤں غیر خدا سے امید رکھتے ہیں ان میں سے بہت سے دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں. ان کی بیعتی پر توجہ کرنا بھی عبرت آموز ہے، جو انسان کو اخلاص سے قریب کر سکتی ہے اور غیر خدا کی بے اعتباری کو روشن کرتی ہے. حضرت نوح کا بیٹا خدا سے روگردہ ہوا اور پہاڑ پر اعتماد کر بیٹھا کہ طوفان کے وقت پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، لیکن موجوں کی لپیٹ میں غرق ہو گیا. قارون نے حضرت موسیٰ کی دعوت حق سے بے اعتنائی کی اور اپنی دولت اور ثروت کی بہتات پر مغرور ہو گیا، لیکن زمین اس کو نگل گئی اور اس کے دوستوں میں سے کوئی بھی اس کے کام نہ آ سکا. بہت سے ثروت مند اور خوشحال لوگ اپنا جمع کیا ہوا مال چھوڑ کر چلے گئے اور اپنے خزانہ ان کے کچھ کام نہ آ سکا. لوگ کہتے ہیں باغات اور چشمے چھوڑ گئے، کتنی کھیتیاں چھوڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بہت سے ریاکار ہیں جو خود فریبی میں ایک زمانے تک اپنے کو مخلص اور پرہیزگار ظاہر کرتے رہے، لیکن خدا نے ان کی حقیقت کو آشکار کر دیا اور ذلیل ہو گئے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو خدا اسے آشکار کر دیتا ہے. جو لوگ ریاکاری دکھلاوے کے کاموں سے لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں خدا کو فریب دیتے ہیں، تو مکر خدا ان کے دامنگیر ہو جاتا ہے. ایسے بہت سے افراد کو ہم بطور نمونہ پیش کر سکتے ہیں. جانتے ہیں ان کے حالات بھی عبرت آموز ہیں، اور یہ کہ اس لیے تاکہ انسان اخلاص کامل کا حامل ہو جائے اور فریب اور ریا سے پرہیز اختیار کرے. آپ دیکھیں کہ ان ریاکاروں کا آخرت میں انجام کیا ہے. ابھی تک جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا بیشتر حصہ عواقب دنیا سے مربوط تھا. قیامت میں ریاکاروں کی بڑی رسوائی ہوگی اور ان کا انجام بہت دشوار اور بہت عبرت انگیز ہے. قرآن کہتا ہے کہ دوزخ بیل ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز میں ریا کرتے تھے اور نماز کو سبک سمجھتے تھے. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ریاکار کو چار ناموں سے پکارا جائے گا. نمبر ایک کافر، دو فاجر، تیسرے غادر، چوتھے خاسر. کافر اس لیے کہ اس نے عقیدے کی روح سے خدا کو حاضر و ناظر نہ سمجھا. فاجر اس لیے کہ اس نے غیر خدا کے لیے کام کیا اور حصار عبودیت و بندگی اور مقصد تخلیق کی انجام دہی سے باہر ہو گیا. غادر اس لیے کہ اس نے اس خصلت سے دھوکا دیا. خاسر اس لیے کہ اس نے عمر گنوا دی اور کچھ حاصل نہ کر سکا. اس کے بعد اس سے کہیں گے تیرے اعمال تباہ ہو گئے، آج ان کی کوئی جزا نہیں، اپنے کام کی اجرت ان سے لو جن کی خوشنودی کے لیے تم نے یہ کام انجام دیے تھے. بس قیامت کے روز ریاکاروں کی حسرت ناک حالت پر توجہ کرنا بھی انسان کو اخلاص سے نزدیک کرتا ہے. انسان کی نیت سالم رہنا چاہیے. ریاکار اور ناقص نیتوں کی بہت سی شکلیں ہیں، بعض کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے. اسی طرح قصد قربت اور خدا کے لیے نیت بھی ممکن ہے مختلف قالبوں میں ظاہر ہوں، البتہ بعض ان میں بھی زیادہ قیمتی ہوں گی، اور ان قالبوں میں سے بعض یہ ہیں. پہلے عدالت الہی کا خوف. عدالت الہی میں کوئی کبھی دوزخ کے خوف سے عبادت کرنا، گناہوں سے بچنا بھی باعث مواخذہ ہوتا ہے. قیامت کی سختیوں اور دشواریوں کا خوف بھی کبھی کاموں میں خلوص کا باعث بن جاتا ہے. حضرت امیر المومنین حضرت فاطمہ علیہ السلام کے خلوص کی بنا پر یتیم و اسیر و مسکین کو کھانا کھلانے کے بارے میں قرآن کہتا ہے اننا نخاف من ربنا یومن عبوسن قمطریرا، ہم نے مسکین و یتیم فقیر کو اپنا کھانا دے دیا، اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی. دوسرے جزا کی امید انسان کو ہونا چاہیے. بہشت کی جزا پانے کے لیے بھی عبادت میں سالم نیت درکار ہے. قرآن مجید نے سینکڑوں آیتوں میں بہشت اور اس کی لذتوں کو عمل صالح کرنے والوں کی جزا قرار دیا ہے. بہت سی روایات میں بھی آخرت کی جزا اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے بیان ہوئی ہے، اور یہ جزا انسان کے اندر عمل خیر کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے. نعمتوں کا شکر، خدا کی بے شمار نعمتوں کا شکر بھی کہ جو صالح نیت کی وجہ سے ہے، وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا نافرمانی پر عذاب کا وعدہ نہ کرتا تو بھی یہ واجب تھا کہ اس کی نعمتوں کی سفارش کے تحت معصیت نہ کی جائے. چوتھے, حیا کبھی کسی کام کو انجام دینے یا ترک کرنے کا باعث پروردگار سے شرم ہوتی ہے. جب انسان دنیا کو خدا کے سامنے سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو خدا کے احترام میں تخلف اور معصیت نہیں کرتا. حدیث میں ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو, اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تمہیں دیکھتا ہے. عبد اللہ کان نہ تراؤہ فإن لم تکن تراؤہ فإن یراک. خدا کی محبت جن لوگوں کی عبادت کا محرک عشق و محبت خدا ہے اور وہ خدا ہی کے لائق عبادت سمجھتے ہیں, ایسے عابدوں کا نمونہ حضرت علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, ایک گروہ جنت کی تمام خدا کی عبادت کرتا ہے, یہ تاجروں کی عبادت ہے. بعض جہنم کے خوف سے خدا کی پرستش کرتے ہیں, یہ غلاموں کی عبادت ہے. لیکن آزاد مرد اس کی نعمتوں کو صفات میں عبادت کرتے ہیں اور ایک مناجات میں عرض کرتے ہیں, خدایا میں نے تجھے لائق عبادت پایا تو عبادت کی, بل وجدت کا اہلن لعبادت پابت تو کا. قیامت میں بھی لوگ نیتوں کے لحاظ سے محشور ہوں گے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ انما یحشر الناس علی نیاتہم, لوگ نیتوں کے لحاظ سے محشور کیے جائیں گے. حکمت کی دانشگاہ اخلاص وہ یونیورسٹی ہے کہ جس کے فارغ التحصیل 40 روز میں حکمت کے بلند مراتب پر پہنچ جاتے ہیں اور اخلاص کے سائے میں بصیرت و یقین کی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. رسول خدا سے ایک حدیث میں منقول ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا ظہرت یتابع ینابع الحکمت من قلبہ علی لسانہ. جو شخص 40 شب و روز خدا کے لیے کام کرے وہ خدا کے الطاف کا مورد قرار پاتا ہے, خدا قرار پاتا ہے. حکمت و دانائی اس کے قلب سے زبان پر جاری ہوتی ہے. اخلاص کے ریشے ریا میں وہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں جن کے ابھی یقین کی منزلوں تک رسائی نہ ہوئی ہو. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں الاخلاص و ثمرت الیقین, اخلاص یقین کا نتیجہ ہے. ممکن ہے انسان قیامت اور جزا وغیرہ کا علم رکھتا ہو لیکن جب تک علم میں یقین پیدا نہیں ہوتا ہو جاتا اس وقت تک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ مردہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتا لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ مردہ سے ڈرتے ہیں. ممکن ہے ریاکار خدا یا قیامت اور حساب و کتاب سے آگاہ ہو لیکن اس کے آگاہی چونکہ ابھی یقین تک نہیں پہنچی ہے لہذا اخلاص سے دور رہتا ہے. یہ یقین عبادت کے سائے میں فراہم ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ یقین آ جائے. وعبد ربک حتی یاتی کل یقین, اگر ہم اس بات کا یقین پیدا کر لیں کہ دنیا کا محضر خدا ہے, عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے, دنیا اور اس کے جلوے ایسا سرمایہ ہے کہ جو کم فائدہ ختم ہو جانے والا اور فریب دینے والا ہے, تو ہم خود بخود اخلاص کی طرف بڑھ جائیں گے. اخلاص کی علامتیں بہت سے ہیں کہ جو اپنے کو نیت و عمل کے سالے سلسلے میں مخلص سمجھتے ہیں لیکن اگر وہ اچھی طرح تحقیق کریں تو انہیں اپنے کاموں میں غیر خدا کی نیت مل جائے گی. اور اس لیے ہم اخلاص کی بعض علامتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. غیروں سے توقع نہ رکھنا, اس سلسلے میں قرآن کریم ایک نمونہ پیش کرتا ہے, وہ حضرت علی و فاطمہ علیہ السلام کا اپنی افطاری دے دینا. امام حسن امام حسین علیہ السلام اہد طفولیت میں پیدا ہوئے پیغمبر اور کچھ صحابہ یا عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت علیہ السلام سے کہا کہ بچوں کی شفا کے لیے نظر مان لو, انہوں نے نظر مان لی. اگر شفا یاب ہوں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. خدا نے دونوں کی شفا عطا کی. علی و فاطمہ علیہ السلام نے ایفا نظر کے لیے روزہ رکھا. وہ بزرگوار اپنے گھر میں زحمت سے روٹی پکاتے تھے. پہلے ہی دن افطار کے وقت ایک بے نوا دروازے پر آیا, انہوں نے اپنی روٹی اور غذا دے دی اور خود پانی سے افطار کیا. دوسرے تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. جس خانوادے نے 3 روز تک بغیر کھانا کھائے روزے رکھے تھے وہ اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ خدمت پیغمبر میں پہنچا تو سورہ دہرین کی شان میں نازل ہوا کہ جو اس خالصانہ عمل کی طرف اس طرح اشارہ کرتا ہے, انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں خدا کے لیے کھانا دیتے ہیں اور تم سے کسی جزا اور شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں. انہوں نے اخلاص اور اللہ کے لیے کھانا کھلایا. کھانا کھلانا بخشش دینا ان کی عادت تھی. جس کھانے کی انہیں خود ضرورت تھی وہ دے دیا اور سائلوں کے لیے در پہ آنے سے رنجیدہ نہ ہوئے اور نہ ہی وہ ان سے کوئی شکر و صفات کی توقع رکھتے تھے. ممکن ہے انسان کبھی بغیر پیسے کے کام کرے لیکن اس کی خواہش یہ ہو کہ میرے اس کام کا معاشرے میں شہرت دی جائے. کبھی زبان سے کہتا ہے کہ مجھے جزا نہیں چاہیے، لیکن دل میں سوچتا ہے کہ کچھ ملنا چاہیے۔ اگر کبھی اس کے اچھے کاموں کی قدر نہیں ہوتی تو کبیدہ خاطر وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح اگر اس کی شایہ نشان استقبال نہ ہو تو دلگیر ہو جاتا ہے۔ یہ سب عدم اخلاص کی علامتیں ہیں۔ مخلص وہ ہے کہ جس پر کسی کام کے سلسلے میں لوگوں کی تنقید و تعریف کوئی اثر نہ کرے اور وہ اپنے وظیفے پر عمل کرتا رہے، خواہ لوگ جانتے ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوں یا نہ جانتے ہوں یا شکریہ ادا نہ کرتے ہوں۔ دو اصل تکلیف ہے نہ کہ نام۔ اخلاص کی دوسری علامت یہ ہے کہ انسان عمل میں اس چیز کو انجام دے جو ضروری اور تکلیف ہے، خواہ اس میں روپیہ نام، شہرت وغیرہ نام وغیرہ نہ ہو اور اس کے لیے کوئی فائدہ اور معاشرے میں کوئی مقام پیدا نہ بھی ہو۔ مثلا نادر، نادار اور محروم علاقوں کی خدمت کرنا، دیہاتوں اور پسماندہ علاقوں کی مدد کرنا، لوگوں کی مدد کرنا جہاں کی آب و ہوا خراب ہو، وہاں کچھ کام کرنا، یا ایسے کاموں میں مشغول ہونا جن میں اجتماعی نام و نمود بالکل نہیں لیکن ایک وظیفہ ہے۔ جوانی کے زمانے میں ایک مرتبہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ میں نے بچوں اور جوانوں کے لیے دو کلاسیں رکھی تھیں، اس وقت اگر کوئی جوان راستے چلتے ہوئے مجھ سے ملاق ہو جاتا تو میں اپنے کو بڑا سمجھتا تھا، لیکن اگر بچے میرے پیچھے آتے تھے تو مجھے اپنے چھوٹے پن کا احساس ہوتا تھا۔ ایک روز ہم بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک ناخواندہ بوڑھا دکان سے باہر آیا اور مجھ سے کہنے لگا، آیا آپ خدا کے لیے درس دیتے ہیں؟ میں نے بھی اس اطمینان سے کہ میں پیسے نہیں لیتا کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، اگر واقعی آپ خدا کے لیے پڑھاتے ہیں تو بچوں، بزرگوں، نوجوانوں کا خدا ایک ہی ہے، اگر وہ آپ کو بچوں کا ماسٹر اور بچوں کا کہانی سنانے والا کہتے ہیں تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ میں نے اس بزرگ کی بات کو ایک ارشاد الہی سمجھا کہ یہ مجھے الہام ہوا ہے، بڑے لوگوں اور گمنام لوگوں کا خدا ایک ہی ہے۔ کاش ہم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ مشہور اور غیر مشہور جلسوں میں شرکت، بڑے اور کم مایا لوگوں کے تقرب، مرکز و نمود اور بے نمود خدمت، سادہ اور ابتدائی لوگوں اور بڑی کلاس کے طلبہ کو پڑھانا ہماری نظروں میں یکساں ہو جائے اور ہم خدا سے عزت طلب کریں، نہ کہ روپیہ، شہرت، سوٹ بوٹ اور دستار و مقام وغیرہ سے۔ پشیمان نہ ہونا۔ جو شخص خدا کے لیے کام کرتا ہے اور کسی سے کوئی توقع نہیں رکھتا وہ ہرگز اپنے کام پر پشیمان نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے خدا کے لیے کام کیا ہے اور وہ اپنا اجر لے چکا ہے، ہاں وہ دنیا اسے کوئی اجر و نتیجہ دے یا نہ دے۔ اگر آپ خدا کے لیے کسی مومن کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اتفاق سے وہ گھر پر نہ مل سکا یا امکان دیدار فراہم نہ ہو سکے تو آپ پشیمان نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ ثواب حاصل کر چکے۔ اگر ہم روز لوگوں کے احترام و استقبال و خدمت و ہمکاریوں پر منفعل ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے قصد و قربت میں جدید نظر کرنا چاہیے۔ استقبال کی یکسانیت و بے اعتنائی اہل اخلاص کے لیے وظیفے کی انجام دہی میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا کہ لوگ اسے سراہیں یا بے اعتنائی کا اظہار کریں، ان کی نظروں میں تنقید و ستائش برابر ہے۔ اگر کوئی لوگوں کی تعریف سے مسرور اور ان کی بے اعتنائی سے رنجیدہ ہوتا ہے تو اس کے اخلاص کے ذوف کی دلیل ہے۔ ممکن ہے کوئی اس کی یہ توجہ کرے کہ میں اس لیے خوش ہوتا ہوں تاکہ لوگ حق کے ساتھ ہو جائیں، اور اس کی بے اعتنائی سے اس لیے رنجیدہ ہوتا ہوں کہ ان کے دین و ایمان میں سرد موری ہے، لیکن اس توجہ سے درگزر کرتے ہوئے اپنے دل کی کیفیت دیکھنا چاہیے کہ دل میں کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ریاکار کی تین علامتیں ہیں، جب تنہا ہوتا ہے تو سست اور جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو اپنی عبادت و عمل میں نشاط اور خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ کام کرتا ہے، اور اگر تعریف نہیں کرتے تو وہ سست پڑ جاتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں ایسی خطرناک بیماری سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس ڈاکٹر کی طرح نہ ہو جائیں کہ جو ایک مرض کا اسپیشل اور متخصص ہو اور خود اس میں مبتلا ہو کر مر جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اخلاص کے بارے میں کتابیں وغیرہ لکھیں لیکن خود ریا اور شرک کے ساتھ دنیا سے سفر کر جائیں۔ عمل میں انسان کی یکسانیت ہونی چاہیے۔ مخلص انسان وظیفہ اور تکلیف الہی کا ساختہ ہے، نہ فضا و ماحول کی پیداوار اور نہ ہی اس کا مرقع اس بنا پر جو اس کی تکلیف ہے اسے مستقل طور پر بجا لاتا ہے اور اس عمل کی تکرار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہزار مرتبہ بجا لانے سے بھی کبھی دخاطر اور سست نہیں ہوتا۔ ممکن ہے ذوق اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ کم عمل کرے لیکن اس کے نشاط و مسرت میں اس سے کمی واقع نہیں ہوتی۔ مال و مقام کا رکاوٹ نہ بننا۔ مخلص افراد کے لیے مال و مطال وظیفے کی انجام دہی میں معنی نہیں ہے، رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ وہ خود کو تکلیف پر قربان کر دیتے ہیں اور راہ میں وہ اپنی تمنا سے بھی درگزر کرتے ہیں. اگر وظیفے کی انجام دہی میں اپنا مال و مقام مانے ہوتا ہے تو اخلاص رخصت ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ, بھائی بیٹے, بیویاں, مال تجارت اور اچھی رہائش گاہ تمہاری نظر میں خدا رسول اور رائے خدا میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو خدا کے عذاب کے منتظر رہو. مخلص انسان زمان و مکان, ہمسر و مسکن کے خیالوں کا اثر نہیں ہوتا, وہ تو خدا کی رضا کو دیکھتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار ندی کے کنارے پہنچا. اس نے لاکھ چاہا کہ گھوڑا پانی میں ڈال دے, لیکن گھوڑے نے پانی میں قدم نہ رکھا. پھر سوار خود پانی میں داخل ہوا اور گھوڑے کی لجام کھینچنے لگا. گھوڑے نے پھر بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کی. ایک حکیم بھی وہاں موجود تھا. وہ کہنے لگا تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور تمہارے ہاتھ میں جو بیلچہ ہے اس سے پانی کو اتنا گدلا کر دو, اتنا گندا کر دو کہ جس سے گھوڑا پار ہو جائے. اس نے ایسا ہی کیا اور گھوڑا جو ہے ندی کو عبور کر گیا, پار کر گیا. گھڑ سوار نے حکیم سے اس کی وجہ معلوم کی. حکیم نے کہا گھوڑا پانی میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا اور وہ اپنے عکس پر قدم نہیں رکھنا چاہتا, لیکن جب اس میں مٹی مل گئی تو گھوڑا اس ندی کو پار کر گیا. جی ہاں, جو لوگ خودبین اور مال و مقام سے علاقہ رکھتے ہیں, انہیں سے سروکار رکھتے ہیں, وہ مخلص نہیں بن سکتے, کیونکہ اخلاص کی نگاہ میں تمام چیزیں سے درگزر کرنا پڑتا ہے. ظاہر و باطن میں یکسانیت ممکن ہے. انسان ماحول یا کسی کی قربت کی بنا پر ایسے کام انجام دے کہ جو اس کی باطن کے خلاف ہوں, یا اگر تنہائی اور خلوت میں ہو تو ان کاموں سے پرہیز کرتا ہے جنہیں لوگوں کے سامنے انجام دیتا ہے, تو ایسے کاموں کو ریا کہتے ہیں. البتہ ادب کی رعایت دوسری بات ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ظاہر و باطن قول و عمل میں ہم آہنگی ہوتی ہے, اس نے امانت الہی کو ادا کیا اور خلوص کے ساتھ عبادت کو انجام دیا. انسان کو اخلاص کے ساتھ اس کی پرواہ کیے بغیر یہ کام فلا کو پسند آئے گا یا نہیں, اس سے وہ خوش ہوگا یا ناراض, اپنے وظیفے پر عمل کرتا رہنا چاہیے اور رائے خدا میں کسی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے. قرآن کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائمین, وہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے. تعصب نہ رکھنا, اخلاص اور انسان کو صحیح و پہم ہر جگہ کام کرنے کا حوصلہ اور مان نہ پڑنے والا جذبہ عطا کرتا ہے. کبھی کام میں نسلی اور گروہی فرق پیدا ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس پارٹی یا گروہ کا ممبر ہے تو خوشی خواہ وہ اس کو انجام دے گا, اور اگر اس کے دائرے سے خارج ہو گیا تو پہلی فرحت کو کھو بیٹھے گا. ممکن ہے نکلنے کے بعد وہ پارٹی کا مخالف ہو جائے اور اس کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے لگے یا گوشہ نشینی اختیار کر لے. مخلص انسان پارٹی میں منحصر مقید نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی مخصوص تشکیلات ہوتی ہیں. وہ نہ پارٹی بندی کے لحاظ سے تعصب اختیار کرتا ہے, اور اگر کسی پارٹی میں اسے باطل نظر آ جاتا ہے تو وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے. اگر وہ پرستی اور شرک آمیز قومی تعصبات اس طرح خاندانی وہ علاقائی تعصبات کے جو روح و اخلاق کے لیے ناسازگار ہیں اس سے دور ہٹ جاتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ نجات قوم پرست یہودی نصارہ کو حقیر سمجھتے ہیں اور متعصب نصارہ یہودیوں کو ذلیل سمجھتے ہیں. ہاں, اگر کوئی پارٹی یا گروہ حق کی بنا پر وجود میں آیا ہے تو اس کی حمایت کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اپنے باطل کو حق اور دوسرے کے حق کو باطل نہیں سمجھنا چاہیے. جو کام ابھی انجام پذیر نہیں ہو سکے, اگر اخلاص اور دل سوزی ہوتی ہے تو انسان چھوٹ جانے والے لازم کاموں کی انجام دہی کی بھی کوشش کرتا ہے, کیونکہ وہ ان کے خلا کو محسوس کرتا ہے اور دوسرا کوئی ان کو اس کے لیے انجام نہیں دیتا. جن میں یا تو نام و نمود محسوس نہیں کرتا یا پھر انہیں مہم نہیں سمجھتا. مثلا ایک عمارت کے لیے شیشے, الماریاں, پردے ضروری ہوتے ہیں, اسی طرح حمام, بیسن وغیرہ بھی. اس طرح ایک دسترخوان کے لیے غذا, گوشت وغیرہ ضروری ہوتے ہیں اور نمک وغیرہ بھی. مخلص انسان چھٹے ہوئے کاموں کی بجاوری بھی میں سبکی محسوس نہیں کرتا, اور نہ ہی وہ کام اس کی بزرگی اور بڑے پن کے لیے مضر ہوتے ہیں. خدا مند عالم کبھی چھوٹے کاموں ہی کے ذریعے برکت و بزرگی عطا کرتا ہے. علامہ طباطبائی جب حوض علم نجف سے قم تشریف لائے تو دیکھا کہ فقہ و اصول کے دروس بہت ہیں لیکن تفسیر و فلسفہ کا کوئی درس نہیں ہوتا, اور آپ نے ان دونوں کو پڑھانا شروع کیا. ہر چند بعض لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ یہ کام آئندہ مرجعیت کے لیے سازگار نہیں ہے, لیکن انہوں نے ان کی ضرورت اور مصلحت کے پیش نظر حوض علم تفسیر و فلسفہ کا کام جاری رکھا, المیزان تعریف کی, ہاں ہاں لطف خدا مخلص افراد کے لیے شامل حال ہوتا ہے، نہ کہ نام و نمود والے اور ریاکاروں کے ساتھ. خطا سے باز رہنا، جو لوگ اپنے مشتبہ کاموں پر بے شرمی کے ساتھ اڑے رہتے ہیں وہ کبھی مخلص نہیں بن سکتے، کیونکہ مخلص انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس راہ سے بہتر راہ موجود ہے تو وہ غلط راہ سے ہٹ جاتا ہے یا اپنے کام کو جاننے والے کے سپر کر دیتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک مدت تک غلط راستے پر گامزن رہتے ہیں، لیکن جب ان پر یہ آشکار ہو جاتا ہے کہ راستہ غلط ہے تو بھی وہ اس سے نہیں ہٹتے، اور اس ہٹنے کو وہ ایک شکست سمجھتے ہیں، حالانکہ گناہ پر مصر رہنا خود شکست فاش ہے. مخلص لوگوں میں روح کی بلندی، سینے کی کشادگی ہوتی ہے. ان کی بزرگانہ روش انہیں پست اور حقارت والے کاموں سے باز رکھتی ہے. اخلاص کا نتیجہ انسان خدا سے مخلصانہ ارتباط، ضمیر کی نورانیت، صفائے باطنی، بصیرت کے وجود سے ہوتا ہے کہ جو انسان کو زندگی کے پیچ و خم، مشکلات اور رکاوٹ میں انسان کی ہدایت کرتا ہے. حضرت علی علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب خلوص دل میں جاگزی ہوتا ہے تو نورانیت اور دانائی بھی اس کے ساتھ آتی ہے. یہ وہی فرقان ہے جس کو قرآن تقوی کا نتیجہ قرار دیتا ہے. نیز فرماتا ہے یجعل لکم نوراً آتم شون ابھی، اگر تم تقوی اختیار کر لو تو خدا تمہارے لیے ایک نور قرار دے گا جس کی روشنی میں تم راستہ چل سکو. اخلاص و تقوی اور خواہشات نفس سے اجتناب میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسان کی روشن فکری اور حق بینی میں اضافہ کرتا ہے، اور انسان کو جہل و شرکت اور ہوائے نفس کی تاریکی سے نکال کر نور و توحید اور علم کی فضا میں لے جاتا ہے. صاحب تقوی کامیاب و دستگار ہے. اخلاص کی بہت قیمت ہے لیکن بہت دشوار ہے. امام سجاد علیہ السلام ماہ رمضان کی دعا سحر میں خدا سے دعا گو ہے، خدا ہے میرے دل کو نفاق سے اور عمل کو ریا سے پاک فرما دے. حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ول اخلاص فی عملی، میرے عمل میں اخلاص قرار دے. وہ خلوص مطلوب اور ارزشمند ہے کہ جو معاشرے میں اور لوگوں کے درمیان ہو، جس میں اجتماعی فعالیت ہو. ایک غلط راہ گرو اور اسے اخلاص کو لوگوں سے دور گوشہ تنہائی میں تلاش کرتا ہے. خداوند عالم خالص اور خوشگوار دودھ کو غذا اور خون کے درمیان سے نکالتا ہے. مخلص انسان کو بھی چاہیے کہ وہ معاشرے کی آلودگیوں اور ناپاکیوں سے اپنے کو محفوظ رکھے، اور اپنے عمل و نیت کو ریا کی آلائش سے پاک کر کے سرخ روح ہو جائے، کیونکہ یہی اخلاص اور ارزش مند مہم ہے. مخلص انسان اپنے کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے دل کو اس کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے، اور مقصد الہی کو اپنے تمام اعمال کا حاکم بنا دیتا ہے، اور اس طرح وہ عزت و سربلندی حاصل کر لیتا ہے. نماز کی ابتدا نیت کے بعد، کہ جو عبادت کو خدا کے لیے انجام دینے کا ارادہ ہے، اور نماز پروردگار کے تقرب کے قلب سے پڑھی جاتی ہے. ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، حضور قلب اور روح کی آمادگی اور پروردگار عالم پر کامل توجہ کے ساتھ ہم تکبیر کہتے ہیں، اور یہ توجہ اور حضور قلب نماز کی روح ہے. جب انسان مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے، خداوند عالم ہمارے فکر و خیال سے بزرگ و برتر اور ہمارے قلم و بیان کی توصیف سے بلند ہے. اس کی عظمت ہمارے تصور و ادراک سے کہیں زیادہ وسیع ہے. جو چاہتا ہے وہ اسی وقت انجام پذیر ہو جاتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے. اور دنیا اور انسان کو عدم سے وجود ملایا، سب کو روزی دی، ہدایت کی، اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے، اور سب جاندار اور غیر جاندار کی زندگی اس کے لیے اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہی عزت عطا کرتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں. رحم مادر میں انسانوں کی تصویر بناتا ہے، ہدایت گر طبیعت کو ان کی فطرت میں ودیت کرتا ہے، بیماروں سے شفا عطا کرتا ہے، ناتما کو قوت بخشتا ہے. اس کے سوا ساری مخلوق فنا ہونے والی ہے. قیامت میں حساب و کتاب، جزا و سزا سب اس کے ہاتھ میں ہے. اس روز معلوم ہوگا کہ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، دوسرے کچھ نہیں کر سکتے. اور جو لوگ اس کے علاوہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہیں. ہماری نماز ایسے عظیم خدا کے نام سے شروع ہوتی ہے. نیت کے بعد ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اور وارد نماز ہوتے ہیں. اللہ اکبر بلند نعرہ اور ہمارے عقیدہ و مذہب کی بلندی کا اعلان ہے. نماز اللہ اکبر کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور رحمت اللہ پر ختم ہوتی ہے. وہ نماز کہ جس میں حضور قلب اور زبان سے توصیف و ثنا ہے، حمد و ذکر کو بھی ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، پورے بدن و اعضاء کی حرکات کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. نماز کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے. ہم بت پرستوں، مسیحوں اور طاغوتیوں کی طرح بت یا عیسائی یا بادشاہوں کے نام سے کسی کام کا بھی آغاز نہیں کرتے. یا اللہ اکبر نماز میں ایسا نعرہ ہے جو باطن وہ پوچھ طاقتوں کے پتلان پر خطکشی کرتا ہے. روزانہ کی واجب و مستحب نمازوں میں 50 بار یہ نعرہ دہرایا جاتا ہے. نماز سے پہلے اور نماز کے بعد بھی مختلف عنوان کے ساتھ مستحب ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے. اس نعرے کی پوری نمازوں میں تکرار ہوتی ہے اور اسی نعرے میں ہماری معنوی رشد اور تربیت کا راز مضمر ہے. خدا سب سے بڑا ہے، وہ اس سے بلند ہے کہ دوسروں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے. یہ ظاہری ہوا سے اس کا ادراک کیا جائے، وہ ہماری ہوس اور ہماری دوسری باتوں سے اور شیطان کے وسوسوں اور دنیا کی جلوہ آرائیوں سے بلند ہے. اگر خدا ہماری نظروں میں بزرگ برتر ہوگا تو اللہ اکبر ایمان کی روح سے ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکلے گا، اور پھر دنیا اس کی رہنائیاں، طاقتیں، کشش ہماری نظروں میں بے رنگ اور حقیر ثابت ہوگی. ہماری نظروں میں اس کی رضا ہر چیز سے برتر ہوگی. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے شروع میں تکبیر کہتے ہو تو اس وقت تمہاری نظروں میں اللہ کے علاوہ ساری دنیا حقیر ہونا چاہیے، ورنہ تم کو جھوٹا کہا جائے گا. اگر نماز گزار کی فکر میں کوئی اور چیز بزرگ ہو تو اس کو دروغ وہ کہا جائے گا. اسی طرح جس طرح منافقین زبان سے تو رسول کو پیغمبر کہتے تھے لیکن خود اپنی بات پر ایمان نہیں رکھتے تھے، خداوند عالم ان کو دروغ کو کہتا ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کیونکہ زبان و عقیدہ کا تفاوت ایک قسم کا نفاق ہے. اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ ایسے نماز گزار کو خدا اس طرح خطاب کرتا ہے، کیا تم مجھے فریب دیتے ہو؟ قسم میرے عزت و جلال کی، میں تجھ سے اپنے ذکر کی شیرنی چھین لیتا ہوں اور تجھ کو اپنے مقام قرب اور اپنی مناجات کی لذت سے محروم کرتا ہوں. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد مرحوم فیض کاشانی